بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقتمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار کا شکر ہے کہ خداوند عالم نے ایک دفعہ دوبارہ سے موقع دیا کہ اس شہر رمضان میں اللہ تعالیٰ کے مہینے میں قرآن کی آیات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے نفس کو صفات حسنہ سے مزین کریں. شکر ہے پروردگار کا کہ خداوند عالم نے ایک دفعہ دوبارہ موقع دیا کہ ان قرآنی آیات سے کسب فیض کریں, اس سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں, ان تمام آیات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر بنائیں. کہ جس طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کے لیے خداوند عالم نے یا اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے اس کے اوپر, اس کے لیے ایک وقت ایسا وقت معلوم ہے کہ جب اس کو اس دار سے دوسرے دار, ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونا ہے, اس دار فانی سے اس دار بقا کی جانب منتقل ہونا ہے. بس ان ایام میں کہ جب انسان کو خداوند عالم نے اس قدر بڑی نعمت سے دوبارہ سے نواز دیا کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں اور خدا نے توفیق دے دی کہ وہ دوبارہ سے توبہ کر سکے, استغفار کر سکے, معصومین علیہ السلام سے توسل کر سکے, کہ خداوند عالم اس وبا سے, اس مشکل, اس پریشانی, اس یأس سے اس کو نجات عطا کر سکے, کہ اس نجات کے لیے ایک سب سے اہم دعا کہ جو امام زمانہ کی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی تعجیل ظہور کے لیے ہے کہ انہی کے وجود سے, انہی کے ظہور سے اس کائنات میں اس یأس کا خاتمہ ہوگا, ظلم کا خاتمہ ہوگا, اس ناامنی کا خاتمہ ہوگا, بلاؤں کا خاتمہ ہوگا, ان تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا. انہی کے ظہور کے بعد انسان اس کائنات میں امنیت کے ساتھ رہ سکے گا, بغیر کسی پریشانی کے رہ سکے گا. اور خداوند عالم کا وعدہ ہے اور پروردگار اپنے وعدے سے نہیں پھرتا, ان اللہ لا یخلف المیعاد, کہ خداوند عالم کبھی بھی اپنے وعدے سے نہیں پھرتا ہے. تو انسان کو یقین ہے تو کیوں نہ ان ایام میں کہ جب خداوند عالم نے ان سانسوں کو اس فضا میں لینے کا موقع دیا کہ جس فضا, جو فضا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور برکتوں سے پر ہے, جو فضا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی برکتوں سے پر کر رکھی ہے, اپنے ظرف کو آمادہ کرتے ہیں ان تمام آیات کے ذریعے سے تاکہ پروردگار سے زیادہ اس لطف کو اور اس کرم اور ان تمام نعمات کو سمیٹ سکیں. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کی موت حتمی ہے اور اس کو دوسرے دار البقا میں منتقل ہونا ہے, لیکن اس انتقال کا مرحلہ ہے. اس مرحلے کے اندر ذکر کیا کہ سکرات الموت ہے کہ جس کی شدت بیان کی گئی, کتنی سختی ہے کہ اس کی اتنی سختی ہوگی کہ انسان اپنے عقل سے ہاتھ دھو بیٹھے گا, اس کی عقل معوف ہو جائے گی, اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا, اور وہ اس پریشانی کے عالم میں ممکن ہے کہ اس دنیا سے کفر کی حالت میں چلا جائے, یعنی جب اس کو موت آئے اور اس سے تمام ارادوں کو سلب کر لیا جائے, اب وہ اپنے ارادے کے ذریعے سے کوئی عمل نہ کر سکے, اپنے ارادے کے ذریعے سے کوئی عبادت نہ کر سکے, اپنے ارادے کے ذریعے سے حرکت نہ کر سکے, لیکن اس کے باوجود خداوند عالم نے انسان کو یہ تمام فضا اور یہ تمام پروردگار نے موقع عطا کیا کہ وہ ان تمام امور کو سمجھنے کے ساتھ آگے بڑھے اور اس کو قبول کرے, بجائے یہ کہ اس سے خوف زدہ ہو جائے, اس سے خوف نہ کھائے, بلکہ اہل بیت علیہ السلام سے تمسک کرے. کہ روایات میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام جب اس کائنات میں انسان دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو رہا ہوگا تو وہ تشریف لائیں گے اور ملک الموت سے کہیں گے کہ یہ وہی شخص ہے کہ جو مجھ سے محبت کیا کرتا تھا، یہ وہی شخص ہے کہ جو میرا نام لیتا تھا، یہ وہی شخص ہے کہ اس پہ جتنی زیادہ سختی آئی ہیں اس کے باوجود اس کے دل میں میری محبت بڑھتی چلی گئی ہے، اس کے دل میں میری زیارت کی محبت بڑھتی چلی گئی ہے، اس کے دل میں میرا لگاؤ بڑھتا چلا گیا ہے، اس نے میرا نام لینا نہیں چھوڑا۔ اے ملک الموت، آپ اس کے اوپر اتنی سختی نہ کریں اور اس کی روح کو آسانی سے قبض کریں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کس طرح سے انسان اس آسانی کو محسوس کر سکے گا اور کیوں کر محسوس کر سکے گا؟ تو اس کے جواب میں آپ کی خدمت میں دو آیات ذکر کرتا ہوں کہ پہلی آیت سورہ مریم کی 15 آیت ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے حضرت یحییٰ کے بارے میں کہ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلامتی ہے اس دن کہ جس دن حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی، سلامتی ہے وہ دن کہ جس دن حضرت یحییٰ اس دنیا سے اس دار بقا کی جانب منتقل ہوئے، سلامتی ہے کہ جب دوبارہ سے ان کو مبعوث کیا جائے گا۔ اور اسی عنوان کی آیت سورہ مریم کی 33 آیت کے جس میں پروردگار حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی یہی ذکر کرتا ہے کہ سلامتی ہے اس دن یوم ولدت ہو و یوم اموت ہو و یوم ابعث حیا، کہ سلامتی ہے اس دن کہ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میری ولادت ہوئی ہے، جس دن مجھے موت آئے گی، یعنی اس موت کے لیے بھی خداوند عالم نے اس روز موت حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کو بھی سلامتی کا دن بنا دیا، اور دوبارہ سے جب ان کو زندہ کیا جائے گا، دوبارہ سے مبعوث کیا جائے گا، تو اس دن بھی ان کے لیے سلامتی کا دن بن گیا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ یہ بتائیں کہ یہ ان آیات کے اندر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کے اوپر سلامتی کیوں بھیجی گئی، سلام کیوں بھیجا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ انسان کے لیے 3 مقامات بہت سخت ہیں، 3 مقامات انسان کے لیے بہت زیادہ دشوار ہیں۔ پہلا مقام کہ جب، یا پہلا وقت کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے، دوسرا موت کے وقت، اور تیسرا کہ جب اسے دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا۔ یہ 3 مقام انسان کے لیے بہت زیادہ دشوار ہیں، بہت زیادہ سخت ہیں کہ جب وہ اس دنیا کے اندر آیا، دارالابتلاء کے اندر آیا، اب اس کو طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اب اس کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اب اس کو طرح طرح کی مرض کا، اس کو اقتصادی مشکلات، معاشرتی مشکلات، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کس طرح سے وہ ثابت قدم رہتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا مشکل مقام کہ جہاں پر اس کو موت آتی ہے، کہ یہ ہمارا شاہد مثال ہے کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ دشوار ہے، لیکن خداوند عالم نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کے لیے ان 2 آیات کے اندر اس دن کو بھی سلامتی کا دن بنا دیا۔ اس دن کو بھی خداوند عالم نے کہا کہ سلام ہو، سلامتی ہو اس دن کے اوپر کہ جس دن حضرت یحییٰ کو موت ہو یا موت آئی، یا سلامتی ہے اس دن کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا سے دار البقاء کی جانب منتقل کیا گیا یا پھر کیا جائے گا، چونکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو ہمارے پاس عقیدہ ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں، یعنی جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تشریف لائیں گے تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ آئیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یعنی امامت امام زمانہ میں ان کی نماز پڑھیں گے، اور جب ان کا انتقال ہوگا تو اس دن بھی سلامتی کا دن کہا گیا، یعنی جب ان کو موت آئے گی، جب اس وقت امام علیہ السلام کی رکاب میں لڑتے ہوئے ان کی شہادت ہوگی۔ تو کہا کہ یہ تین مقامات مشکل ہیں کہ ان میں سے دوسرا مقام خود موت کا ہے کہ یہ سکرات الموت کے مراحل سے گزر کے جانا، اور تیسرا مقام کہ جب اس کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، ایک انسان کو جب دوبارہ سے زندہ کیا جائے خداوند عالم اس سے جزا اور سزا کرے گا، کہا کہ تم نے یہ عمل کیوں انجام دیا، ویسا عمل انجام کیوں نہیں دیا، کہ یہ اعمال کی انجام دہی کی سزا اور جزا اس کے لیے بہت مشکل ہوگی۔ وہ دن کہ یوم تبل السرائر کہا گیا کہ اس دن کوئی راز نہیں رہے گا، بلکہ ہر شے آشکار ہو جائے گی، بیان ہو جائے گی، سب کو پتہ چل جائے گا، سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ انسان کیسا تھا، یہ کیسے اعمال انجام دیتا تھا، اور یہ کیسے دعوے کیا کرتا تھا، کیا آیا اس کا یہ ساری بندگی، ساری عبادت، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو اس نے اپنی ذات کی خاطر کی ہو؟ بس اس مقام پر اس کی بہت زیادہ مشکل ہوگی۔ لیکن سوال یہاں ہے کہ یہ جو موت کے وقت اس کو راحت ملی ہے، یا پھر ان دو آیات کے اندر جس طرح سے بیان کیا گیا حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ جب حضرت یحییٰ انتقال کی اور حضرت عیسیٰ مثال کے طور پہ انتقال کریں گے، شہید ہوں گے امام زمانہ کی رکاب میں لڑتے ہوئے، تو اس کو مثال کے ذریعے سے اگر سمجھنا چاہیں تو ایسے سمجھیں گے کہ جس طرح سے ایک بچہ تنہائی میں تنہائی کی وجہ سے رو رہا ہو، گریہ کر رہا ہو، پریشان ہو، لیکن اگر کوئی آ کر اس کو مطمئن کر دے اور وہ مطمئن کرنے والی ذات اس کی آشنا ہو، جس کو وہ جانتا ہے، تو جیسے ہی انسان یا وہ بچہ جب وہ اس گریے کی حالت میں کسی آشنا کو دیکھے گا، اپنی ماں کو دیکھے گا، اپنے والد کو دیکھے گا، اپنے کسی رشتہ دار کو دیکھے گا کہ جس سے وہ مانوس ہے، جس کو وہ جانتا ہے، تو فوراً اس تنہائی سے، اس وحشت سے، اس پریشانی سے خود کو نکال کر اس کی باہوں میں چلا جائے گا۔ علماء یہی کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب انسان کو اس موت کے وقت میں، کہ جب بہت سخت وقت ہوگا، جب بہت پریشانی کا وقت ہوگا، جب اس موت کی سختی کی وجہ سے اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دے گی، جب اس موت کی سختی کی وجہ سے وہ شدید پریشان ہوگا، تو جب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھے گا تو خوشنود ہو جائے گا، کیونکہ اس کو اس کی آرزو مل جائے گی۔ جب اہل بیت علیہ السلام کو دیکھے گا تو خوشنود ہو جائے گا، لیکن یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم اہل بیت علیہ السلام سے مانوس ہوں گے۔ اہل بیت علیہ السلام سے مانوس ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ میں صرف ان کے نام کو جانتا ہوں، بلکہ اگر میں اہل بیت علیہ السلام کی ذات کے بارے میں واقفیت رکھتا ہوں، اگر میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر گھر میں کرتا ہوں، ان کے تمام امور سے واقف ہوں، تو یقیناً جب میں ان معصومین علیہ السلام کو اس احتضار کے وقت، اس موت کے وقت دیکھوں گا، تو خود کو اس پریشانی سے نکال پاؤں گا، خود کو اس مشکل سے نکال پاؤں گا۔ اسی وجہ سے مومنین کے لیے بھی سلامتی ہے وہ دن، وہ وقت، کہ جب ان کو اس دنیا میں، اس دنیا سے دوسری دنیا کی جانب منتقل کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام ایک ہی وقت میں ہر جگہ پر موجود ہیں، کس طرح سے ان کا حضور ہوگا ہر محتضر کے پاس، کہ روایت میں کہتے ہیں کہ جب بھی اس دنیا سے کوئی جا رہا ہوگا تو رسول خدا اس کے قریب تشریف لائیں گے اور آ کر اسے پوچھیں گے، اما تعرفونی، کیا آیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ اگر وہ یہ کہہ دے گا کہ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ رسول خدا ہیں، آپ ختمی مرتبت ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو اس کے لیے وہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ بس یہ جو ہر محتضر کے پاس، معصومین علیہ السلام کے پاس، معصومین علیہ السلام کا جانا ہے، یہ ہر محتضر کے قریب جانا ہے، تو یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ کس طرح سے ممکن ہے کہ جب بھی ملک الموت کسی کی روح کو قبض کرنے کے لیے جائے تو وہاں پر اہل بیت علیہ السلام وہاں پر موجود ہوں اور ان کی نگرانی کے اندر یہ روح قبض کیا جا رہا ہو؟ کس طرح سے ممکن ہے؟ تو اس کے لیے آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرتے ہیں کہ خداوند عالم سورہ توبہ کی 105 نمبر آیت میں فرماتا ہے، وَقُلْ اِعْمَلُوا، کہہ دیں عمل کرو، فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے اور مؤمنین دیکھ رہے ہیں۔ قل اعملوا، یعنی کس قدر اہمیت کی حامل یہ آیت ہوگی کہ اصل میں تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہر آیت سے پہلے قل ہو، یعنی اس طرح سے کہ جب حضرت جبرائیل قلب پیغمبر پہ کسی آیت کو لے کے نازل ہوتے تھے تو کہیں کہ قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے الحمدللہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ الحمدللہ رب العالمین، قل مالک یوم الدین، اے رسول خدا ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خداوند عالم آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اس آیت کو پہنچا دیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر آیت سے پہلے قل کا کلمہ ہوتا، لیکن ہر آیت سے پہلے قل کا کلمہ نہیں ہے کہ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ آپ لوگوں تک یہ پہنچا دیجئے، کہہ دیجئے لوگوں کو، لیکن ہر آیت سے پہلے قل کا کلمہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس آیت سے پہلے قل کا کلمہ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس آیت کی خاص اہمیت ہے۔ جس طرح سے پروردگار کہہ سکتا تھا ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے، لیکن یہاں پر اس اہمیت کے تحت اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کے اندر، قل ہو اللہ احد، اے نبی اکرم آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، ہو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد کہ اللہ بے نیاز ہے۔ یہ کل کا کلمہ بتاتا ہے کہ جو بعد والا مضمون ہے آیت کا وہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ سورہ توبہ کی 105 نمبر آیت میں خداوند عالم کہتا ہے قل اعملوا، اے رسول خدا آپ کہہ دیجئے ان سب کو اعملوا، آپ عمل کرو، فسیر اللہ عملکم، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو دیکھ رہا ہے، اور کون، ورسولہ، اور اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے، والمؤمنون، اور مؤمنین دیکھ رہے ہیں، کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، معصومین علیہ السلام، کہ جو خداوند عالم کے اس کائنات میں نمائندے ہیں، وہ سب آپ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ بس اسی طرح سے یہ آیت سب کو شامل، یہ ساروں کو شامل۔ پس اگر ملک الموت محتضر کے وقت، احتضار کے وقت اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں کہ جس کی روح کو قبض کیا جا رہا ہے، بس شاہد کے طور پہ اہل بیت علیہ السلام اس کے پاس موجود ہیں، شاہد کے طور پہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے میرے اس چاہنے والے کی روح کو قبض کیا جا رہا ہے، بس میں ملک الموت سے کہوں کہ اس کے اوپر آسانی اور شفقت سے پیش آؤ، اس کے اوپر سختی سے پیش آؤ، کہ اس نے میرے ساتھ بغض رکھا ہے، اس نے میری اس طرح سے اطاعت نہیں کی ہے، اس نے میرے محبت کا دم نہیں بھرا۔ بس اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بتا دیتا ہے کہ کس طرح سے رسول خدا اور مؤمنین، جتنے بھی اہل بیت علیہم السلام کے جو امیر المؤمنین اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مؤمنین کی ایمان کی ضمانت ہیں، ان کے لیے فرماتا ہے کہ یہ سب کے سب اس عمل کو دیکھ رہے ہیں، اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر پھر بھی سوال کیا جائے کہ بھئی یہ کس طرح سے کہ بھئی احتضار کے وقت، یہ تو شاید آخرت کی بات ہے، یہ تو آخرت میں اللہ اور رسول اور مومنین ایک دوسرے کے عمل کو دیکھیں گے، تو اس کا بعض ہم لوگ جواب نقضی کے ذریعے سے جواب دے سکتے ہیں، کہ جس میں سے پہلا جواب یہ کہ اگر ایک ہی وقت میں ملک الموت ان تمام جن کی روح کو قبض کرنا ہے ان کے پاس جا کے روح کو قبض کر سکتے ہیں، تو جو استاد ملائکہ ہیں کہ جن کو دیکھ کے ملائکہ نے عبادت کرنا سیکھی ہے، کہ جن کو دیکھ کر ملائکہ نے بندگی کرنا سیکھی ہے، کس طرح سے ممکن ہے کہ ان کے پاس یہ طاقت موجود نہ ہو؟ اگر خداوند عالم ملک الموت کو یا فرشتوں کو یہ اختیار دے سکتا ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں متعدد مقامات کے اوپر روح کو قبض کر سکتے ہیں، تو اس روح کو قبض کرنے کے لیے آپ متعدد مقامات پہ ایک ہی وقت میں موجود ہو سکتے ہیں، تو کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کو یہ طاقت نہیں دے سکتا کہ ایک شخص جو کہ رسول خدا کے پاس موجود تھا، تو وہ ملک الموت جب داخل ہوئے کہ ایک جسم انسانی کے ساتھ وہ داخل ہوئے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص وہاں پر موجود ہے اور اللہ کے رسول کے پاس وہ وہاں پر ہے، تو وہ شخص بڑا خوف زدہ ہوتا ہے ان کے داخل ہونے سے اور بڑا پریشان ہوتا ہے، چونکہ وہ مسلسل اسی شخص کو دیکھے چلے جا رہے ہیں اور گھور رہے ہیں، تو وہ شخص جو ہے وہ اللہ کے رسول سے تقاضا کرتا ہے کہ مولا آپ مجھے کسی طرح سے ہوا کے ذریعے سے فوراً یمن پہنچا دیں، کہ مجھے اس شخص سے بہت زیادہ خوف آ رہا ہے، میں اس شخص سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے ہوا کو حکم دیا، وہ اس ہوا جو ہے اس شخص کو لے کے اس کو فوراً یمن لے گئی۔ تو بعد میں رسول خدا نے ملک الموت سے پوچھا کہ بھئی آپ اس کی طرف اس طرح سے کیوں دیکھ رہے تھے اور کیوں اس آپ کی وجہ سے یہ خوف زدہ ہو گیا تھا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ مجھے خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ اس شخص کی روح کو یمن سے قبض کرنا ہے، اور میں اس بات پہ پریشان تھا کہ یہ بھی اگر مدینہ میں ہے اور اگر یہ یہاں سے جانا بھی چاہے یمن، تو کئی میلوں کا سفر ہے، تو کس طرح سے ممکن ہے کہ یہ پہنچ سکے گا اور مجھے اگلے ہی لمحے اس کی روح کو وہاں سے قبض کرنا ہے؟ تو کس طرح سے خداوند عالم بندوبست کرتا ہے؟ بس ایک ہی مقام پر اگر ایک ہی زمانے میں ملک الموت متعدد مقامات کے اوپر جا کر روح کو قبض کرتے ہیں، تو کیا آیا اہل بیت علیہم السلام کے جو اساتذہ ہیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ولایت تکوینی عطا کی ہے، کہ آیا وہ ایک ہی زمانے میں متعدد مقامات پر ان کا ہونا کیا آیا مشکل ہے؟ دوسرا جواب کہ کیا آیا اگر ہم لوگ یہ کہیں کہ شیطان کے پاس اتنی قدرت ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں متعدد مقامات پر بہت سارے لوگوں کو ایک ہی زمانے میں ورگلا سکتا ہے، ان کے قلب میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، تو وہ جو کہ خداوند عالم کے نمائندے ہیں، وہ جو کہ نمائندہ رحمان ہیں، کیا آیا وہ نہیں کر سکتے؟ اگر شیطان کے جو وسوسہ کرتا ہے انسان کے ایک ہی زمانے میں متعدد مقامات پر وسوسہ کر سکتا ہے تو کیا آیا جو خداوند عالم کے نمائندے ہیں خداوند عالم ان کو یہ طاقت نہیں دے سکتا؟ کیا آیا پروردگار ان کو یہ قدرت نہیں دے سکتا کہ وہ متعدد مقامات پر کہ جہاں جہاں پر بھی شیطان وسوسہ کر رہا ہے وہاں پر جا کر اپنی اس رحمانی طاقت سے، اپنی اس رحمانی قوت سے لوگوں کو شیطان کے چنگل سے نکال کر خداوند عالم کے قریب کر دیں، اس پروردگار کے قریب کر دیں؟ تو یقیناً خداوند عالم ایسا کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ خداوند عالم ہر شے پر قادر ہے۔ اور اگر ہم لوگ اس کو، اس کا جواب حلی دینا چاہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مادہ ہے، جو میٹر ہے، یہ زمان اور مکان کی قید میں ہے۔ یعنی میں اس وقت یہاں پر جو موجود ہوں، میں زمان اور مکان کی قید میں ہوں کہ جیسے آپ کی خدمت میں پہلے بیان کر چکے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ہر عالم ایسا ہے۔ اگر عالم مادہ زمان اور مکان کی قید میں ہے تو بہت سارے عوالم ہیں کہ جہاں پر یہ زمان اور مکان کی قید نہیں ہے، بہت سارے اور عوالم ہیں کہ جہاں پر خداوند عالم نے اس عالم کو ان کی قید کے اندر، زمان اور مکان کی قید میں نہیں رکھا۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان مثال خواب کی، کہ جب انسان خواب دیکھتا ہے تو اپنی روح کو جسم مثالی کے ساتھ، یعنی جسم مثالی سے مراد یہ کہ اسی جسم جیسا ایک اور جسم کہ جس کو وہ عالم رؤیہ یا عالم خواب میں دیکھتا ہے، کہ وہ کتنی سرعت کے ساتھ حرکت کرتا ہے، وہ ایک ہی زمانے میں میلوں کا سفر طے کرتا ہے اور بغیر کسی رکاوٹ کے۔ مجھے اپنے بدن کو اس مقام سے دوسرے مقام تک لے جانے کے لیے ایک وقت درکار ہے۔ اگر مجھے کربلا سے مشہد آنا ہے تو مجھے اس بدن کو اس سینکڑوں کلومیٹر دور یا ہزار کلومیٹر دور آنے کے لیے ایک وسیلہ درکار ہے، ایک وقت درکار ہے کہ جس کے اندر میں باقاعدہ سفر طے کرتا ہوا، حرکت کرتا ہوا خود کو کربلا سے مشہد پہنچا دوں۔ لیکن اس عالم رؤیہ اور عالم خواب میں تو ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر انسان جسم مثالی کے ساتھ، بس اسی دنیا میں رہتے ہوئے انسان جسم مثالی کے ذریعے سے اور عوالم کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ عالم مادہ میں موجود ہے لیکن خود کو اس قید سے نکال دے۔ تو کیا اہل بیت علیہم السلام کہ جن کو خداوند عالم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، عالم کے لیے نہیں، رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو کس طرح سے ممکن ہے کہ وہ بھی اس عالم مادہ کی تمام قیود کے اندر موجود ہوں؟ بس اہل بیت علیہم السلام کا ایک ہی وقت میں متعدد مقامات پر ہونا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو جب کسی نے افطار کی دعوت دی کہ انشاءاللہ ہم لوگ بھی اپنے گھروں کو ایسا بنا لیں، ہم بھی اپنے اعمال کو ایسا بنا لیں کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کو اپنے سفرہ ناچیز پر اگر دعوت دیں، اس مائدے کے اوپر افطار کی دعوت دیں، اپنے زمانے کے امام کو دعوت دیں کہ تو وہاں پر تشریف لائیں، تو امام علیہ السلام کو کسی نے دعوت دی تو امام علیہ السلام ایک ہی مقام پر چند جگہوں پر افطار کرنے کے لیے تشریف لے گئے، کہ اگلے دن سب ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ کل میرے گھر پہ امیر المومنین تشریف لائے تھے افطار کے لیے، دوسرا کہتا تھا کل میرے گھر پہ امیر المومنین افطار کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو بس سمجھ میں یہ آیا کہ یہ جو خداوند عالم نے اپنے نور سے مشتق مخلوق کو خلق کیا ہے ان ولایت تکوینی کے ساتھ کہ جس کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے، وہ ان تمام قیود اور اس زمانے اور مکان کی قید سے مبرہ ہیں، یعنی وہ اس زمان اور مکان کی قید سے بہت زیادہ بالا ہیں۔ بس ممکن ہے کہ جہاں پر بھی کوئی ایک انسان کے جس کو، جس کی روح کو اس کے بدن سے جدا کیا جا رہا ہو ملک الموت کے ذریعے سے یا ملائکہ کے ذریعے سے، اس کا انتقال ہو ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف، تو ممکن ہے کہ معصوم علیہ السلام وہاں پر موجود ہوں، اہل بیت علیہم السلام موجود ہوں۔ اس کا ایک چوتھا جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت انسان کے درمیان حجاب کو حائل کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے میں دیکھ نہیں پاتا۔ معصوم موجود ہیں لیکن میں ان کو دیکھ نہیں پاتا، کہ سورہ اسراء کی 45 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ ہم نے آپ کے اور ان کے درمیان کہ جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے حجاب حائل کر دیا، ہم نے حجاب رکھ دیا۔ अभी वो उनको नहीं देख पाते, बस मलिकुल मौत की उस शिद्दत को देख पाते हैं, उस रूह के कब्ज़ करने को महसूस करते हैं और वो रूह यकीनन कब्ज़ होती है, लेकिन उनको देख नहीं पाते। आयतुल्ला बहजत के बेटे बता रहे थे कि जब उनकी मौत का वक्त करीब आया तो आयतुल्ला बहजत ने उनको वसीयत करना शुरू की, उनको बताना शुरू किया कि देखो मेरा मौत का वक्त करीब है और जब मुझे मिसाल मेरी तबीयत ख़राब हो तो आप मुझे हॉस्पिटल ना लेकर जाइएगा, तो मैं इसी तरह से आराम से अपने बिस्तर के ऊपर मेरी रूह को मलिकुल मौत कब्ज़ कर लेंगे। और जब वो उनके बेटे कहते हैं कि आखिरी उम्र में जब बीमार हो गए तो कसरत के साथ तिलावत किया करते थे, कुरान की कसरत के साथ नमाज़ें पढ़ा करते थे, इबादत में मशगूल रहते थे, कलाम कम करते थे, जब वो दिन आया कि जिस दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो हमने देखा कि अभी मिसाल हालत इस तरह की है कि उनको हॉस्पिटल ले जाया जाए, तो उनको गाड़ी में बिठाकर तो हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मैंने मना किया है कि मुझे हॉस्पिटल ना लेके जाओ, चूँकि मेरी मौत का वक्त करीब है, मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका। तो कहते हैं ये कहा उन्होंने और सीने पर हाथ रखा और अस्सलामु अलैका या साहिब अल असर व ज़मान कहा और उनकी रूह इसका दार फ़ानी से कूच कर गई। यानी उन्होंने मासूम अलैहिस्सलाम को देखा है। और इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात हम लोगों को बहुत सारे मोमिनीन के मिलते हैं कि जिनको पहले से मालूम है कि वक्त उनका करीब है, वो मुमकिन है वक्त महदूद मालूम नहीं है लेकिन उनकी मौत करीब है, और जब उनकी मौत आई है मलिकुल मौत उनके पास तशरीफ़ लाए हैं तो सात मासूमीन अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लाए हैं। कि मुझे एक मोमिन बता रहे थे अपने वालिद के बारे में कि जब उनके भी इसी तरह से रूह के कब्ज़ का वक्त आया और मलिकुल मौत उनकी रूह को कब्ज़ कर रहे थे, इंतज़ार का वक्त था, हम लोग हॉस्पिटल में थे, तो यकायक मेरे वालिद जो कि बहुत अपनी बीमारी की वजह से काफ़ी देर तक हिल नहीं पा रहे थे, अपनी जगह से उठते हैं, अब उसी स्ट्रेचर के ऊपर उसी बेड के ऊपर उठते हैं, अपने सीने पर हाथ रखते हैं, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन कहते हैं और साथ ही उनकी रूह कब्ज़ हो जाती है। किस कदर खुदावंद आलम ने आसान कर दिया उनकी रूह को कब्ज़ कर। मैं अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर आमाल को बेहतर कर लूँ, अपनी ज़िंदगी के अंदर आमाल को बेहतर कर लूँ, तो यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आएंगे और आकर मेरी इस तमाम मुश्किल में मदद करेंगे। फ़लसफ़ी निगाह से भी अगर देखा जाए तो फ़लासफ़ा कहते हैं कि इन्नल मुतफर्रिकात फ़ी विआ इज़्ज़मान मुजतमियातुन फ़ी विआ इद्दहर, कि वो जो इंसान वक्तन फवक्तन अंजाम देता है कि जो काबिल तकसीम है कि मैंने कल ये खाया था, सुबह ये पहना था और कल रात को ये बात की थी, जब इंसान इस तरह से ज़माने को तकसीम कर सकता है, यानी फ़ी विआ इज़्ज़मान ज़माने के ज़र्फ़ में ये मुतफर्रिक चीज़ें हैं कि सुबह को मुझे ये पहना है और मैंने ये बात की है और मैंने ये खाया है और कल रात और कल दिन के दोपहर की सारी बात, लेकिन जब एक इंसान इस साल के बाद पीछे निगाह करके देखता है तो कहता है पिछले साल मैंने ये खाया था, पिछले साल मैंने ये पहना था। अब यहाँ पर वो तकसीम नहीं करता, दिनों की तकसीम नहीं करना शुरू करता, ज़माने की तकसीम नहीं करना शुरू करता, बस वो जो कि मुतफर्रिकात हैं हमारे पास ज़माने में वो मुजतमे हो जाती हैं एक दहर में, एक बड़े ज़माने में। तो इसी तरह से किस तरह से मुमकिन है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अपने चाहने वालों के पास ना आएँ। बस इसमें कोई ममानियत नहीं है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जो है वो मुहतज़र के करीब ना आए, जबकि हमारे पास जंग खैबर का वाकया भी मौजूद है कि जिसमें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जब जाकर उस बाब खैबर को उखाड़ा है तो उखाड़ने के बाद सब परेशान हो गए कि किस तरह से ये एक इंसान जाकर उस बाबे खैबर को उखाड़ सकता है और अपने हाथों पर बुलंद कर सकता है कि उसके ऊपर से पूरी फ़ौज मुसलमानों की गुजर जाए, पूरे लश्कर की, पूरे जो मुसलमानों का लश्कर है वो गुजर जाए। तो मासूम से किसी ने पूछा कि मौला आपने कैसे किया ये, तो मौला आगे से जवाब देते हैं कि वल्लाही मा क़लअत बाब खैबर, मैंने ये जो बाब खैबर है, खैबर का दरवाज़ा, बेकुवत जिस्मानिया से, जिस्मानी कुव्वत से नहीं उखाड़ा, वलकिन कलअतुहु बेकुवतिन रब्बानिया, बल्कि मैंने इसको कुव्वत रब्बानी से उखाड़ा है, खुदावंद आलम की दी हुई ताकत से उखाड़ा है। बस अहले बैत अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ताला की दी हुई विलायत है, अल्लाह ताला की दी हुई ताकत है, अल्लाह ताला का दिया हुआ इल्म है, اس طرح سے کہ عرفہ جملہ کہتے ہیں کہ صفات پروردگار کے جو مظہر اتم ہیں اس کائنات میں اور مظہر اکمل ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں. یعنی اگر خداوند عالم کے علم کو, صفت علم کو دیکھنا ہو تو وہ جو مظہر اتم ہے اس عالم امکان میں, باب مدینہ العلم کے پاس جاؤ کہ جو سرونی سرونی کا دعویٰ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ پوچھو مجھ سے, پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو, قبل ان تفقدونی تم مجھے کھو دو. بس یہ نفس کا جو جدا ہونا بدن سے اہل بیت علیہ السلام وہاں پر موجود ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک نئے مطلب کا آغاز کرتے ہیں کہ ہم لوگ بہت دفعہ نفس اور روح کے کلمے کو استعمال کرتے ہیں. ہم کبھی نفس کہتے ہیں, کبھی روح کہتے ہیں, کبھی قلب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, لیکن عموماً جب انسان کی اس روح کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ جو موت کے وقت جدا ہوتی ہے تو اس کے لیے یہی دو کلمات استعمال ہوتے ہیں, یا نفس کا کلمہ استعمال ہوتا ہے یا پھر روح کا کلمہ استعمال ہوتا ہے. نفس کا کلمہ قرآن میں تین معنی کے لیے ذکر کیا گیا ہے کہ سب سے پہلی نفس سے مراد یعنی وہی شے, کہ جس طرح سے سورہ انعام کی 12 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ, کہ خداوند عالم نے خود اپنے اوپر, اپنی ذات پر ہی رحمت کو واجب کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ہی ذات پر, یعنی خود سے مراد نفس کے کلمے سے لی جاتی ہے, یعنی الحجر نفسہ, پتھر خود پتھر, لا غیرہ, کہ اس کے علاوہ میری مراد کوئی اور نہیں ہے. بس یہ نفس کا کلمہ اس معنی میں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. دوسرا معنی کہ جو قرآن میں نفس کا کلمہ استعمال ہوا, اس سے مراد کہ یہ اپنی دونوں جہتوں کے ساتھ استعمال ہوا ہے, یعنی مادی بھی اور غیر مادی بھی, یعنی خود اس بدن کے لیے بھی اور خود غیر بدن یعنی مجرد غیر مادی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. کہ جس طرح سے سورہ مائدہ کی 32 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے من قتل نفسن بغیر نفسن, کہ جس نے بھی قتل کیا ایک نفس کو بغیر نفسن, کہ اس نفس سے مراد دونوں ہیں. یعنی کیا مطلب, یعنی اس کی مادی جہت بھی کہ اس نے ایک نفس کو قتل کیا, یعنی اس کے بدن کو مارا, اس کے بدن کو قتل کیا, اس کے بدن سے وجہ بنا اس کا قتل کرنا کہ اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر جائے. بس یہاں پر یہ جو نفس کا کلمہ ہے دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے. ایک اور مقام پر کہ جہاں پر یہ بدن کے مقابلے میں خود نفس کے معنی میں, کہ اس معنی میں روح اور نفس کا ایک ہی معنی ہے, یعنی وہی روح ہے کہ جو نفس ہے, کہ جو سورہ زمر کی 42 نمبر آیت میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, کہ اللہ تعالیٰ نفوس کو جدا کر دیتا ہے, فوت کر دیتا ہے ان کی موت کے وقت. کہ یہاں پر نفس سے مراد وہی روح ہے, یعنی خداوند عالم اس کی روح کو, اس کے نفس کو, اس کے وہی مجرد وجود کو کہ جو اس بدن کے ساتھ موجود تھا اس کو جدا کر دیتا ہے. بس اس آیت میں سورہ زمر کی 42 نمبر آیت میں روح اور نفس سے ایک ہی مراد ہے, یعنی روح انسان کا مجرد جنبہ, جہت جو مجرد ہے انسان کی اس کو روح یا نفس کہتے ہیں. اس آیت میں ایک ہی معنی میں روح اور نفس کا کلمہ استعمال ہوا ہے. نفس دو اور معنی میں استعمال ہوا ہے جبکہ روح اپنے اسی ایک معنی میں استعمال ہوا ہے, یعنی وہی کہ جس کو خداوند عالم انسان کی موت کے وقت اس کے بدن سے جدا کر لے. وہ جو جدا کرنے والی, وہ جو جدا کی جانے والا وجود ہے اس کو روح کہتے ہیں یا نفس کہتے ہیں. کہ سورہ زمر کی 42 نمبر آیت میں یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے, یعنی وہی روح ہے اور وہی نفس ہے کہ جس کو خداوند عالم موت کے وقت بدن سے جدا کرتا ہے. لیکن جب ہم لوگ نفس کی بات کرتے ہیں تو نفس کی خداوند عالم قرآن میں تین قسمیں بیان کرتا ہے. اس نفس کی پہلی قسم نفس امارہ بالسوء ہے, کہ سورہ یوسف کی 53 نمبر آیت میں, 53 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, میں اپنے نفس کو بری و ذمہ نہیں کرنا چاہتا, میں اس کے لیے ساری صاف باتیں نہیں کرنا چاہتا. اِنَّ النَّفْسَ، چونکہ یہ جو نفس ہے لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوء، یہی ہے کہ جو انسان کو برائی کی جانب دھکیلتا ہے. اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي اِنَّ رَبِّي غَفُورُ الرَّحِيمُ، مگر یہ کہ جس کے اوپر میرا رب، جس کے اوپر میرا پروردگار رحم کرے کہ وہ بہترین رحم کرنے والا ہے، کہ میرا رب غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، میرا رب جو ہے مغفرت کرنے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے اور رحیم بھی ہے. یعنی ہر دو صفت کو یہاں پر اسی طرح سے خداوند عالم کی ذکر کیا، ان رب بھی، میرا رب جو ہے. بس یہ نفس یہاں پر سو کے معنی میں، بد کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یعنی ایک انسان کو خداوند عالم نفس پاکیزہ کے ساتھ اس کائنات میں فطرت اسلام و توحید پر خلق کرتا ہے، لیکن وہ اپنی ہی بہت سارے اعمال کی وجہ سے اسی نفس کو اتنا داغدار بناتا ہے، اتنا اس کو سو اور بدی کی جانب دھکیلنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ نفس امارہ بالسوء کہلاتی ہے. اگر ایک انسان اس دنیا میں کہ جس کو خداوند عالم نے فطرت اسلام پر خلق کیا ہے، دوسروں پر ظلم کرنے لگتا ہے، جس طرح سے فرعون کی مثال، تکبر کرنے لگتا ہے، قارون کی مثال ہے، اپنے جاہ و جلال و اپنے اس تمام حکومت وغیرہ کے اوپر اترانے لگتا ہے، جس طرح شداد کی مثال ہے، یہ جتنے بھی ہمارے پاس اس طرح کی افراد یا اس طرح کی مثالیں قرآن میں ملتی ہیں، یہ سب امارہ بالسوء کی وجہ سے. فرعون کیا نفس امارہ بالسوء اس کو بدی کی طرف دھکیلتا تھا اور خداوند عالم کی ذات سے غافل کر دیتا تھا. اسی لیے کہا کہ مگر یہ کہ خداوند عالم رحم کرے اور انسان اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا شروع کر دے، اپنے نفس کی طہارت کرنا شروع کر دے. ایک نفس کی قسم امارہ بالسوء ہے. دوسری نفس کی قسم کہ جو قرآن میں ذکر کرتے ہیں، نفس لوامہ ہے، کہ جس کے بارے میں سورہ قیامت کے اندر پروردگار کہتا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. ولا اقسم بنفس اللوامہ، قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی کہ جو انسان کی ملامت کرتا ہے، ایک زندہ ضمیر کی کہ جو انسان کو بتلاتا ہے کہ یہ جو تم جا رہے ہو یہ درست طرف نہیں جا رہے، یہ جو تم یہ سوچ رہے ہو کہ اہل بیت علیہ السلام سے دور ہو کر تم ٹھیک رہ جاؤ گے، تم ٹھیک نہیں کر رہے. تم یہ سوچتے ہو کہ اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے میں یمن کے تمام مومنین مظلومین کو قتل کر دوں، تم ایسا نہیں کر سکو گے. مگر یہ کہ اس انسان کا نفس یہ ملامت کرے، البتہ ان لوگوں کا نفس تو اصلاً ملامت کرنے سے دور ہے، نفس ہمارا بھی سو ہے کہ جو صرف بدی کی جانب ہی جا رہا ہے اور بدی ہی کی جانب اس کو بڑھائے چلا جا رہا ہے اور خداوند عالم سے مسلسل دور کرے جا رہا ہے. ولا اقسم بنفس اللوامہ، قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی کہ جو انسان کو ملامت کرتا ہے، اور انسان اس کو روزمرہ زندگی کے اندر محسوس کرتا ہے کہ جس کو ضمیر کے نام سے ہم لوگ تعبیر کرتے ہیں، انسان محسوس کرتا ہے کہ میں نے یہ جو عمل انجام دیا ہے، میں نے یہ جو فعل انجام دیا ہے، میں نے یہ جو ارادہ کیا ہے کسی بھی کام کا، وہ نفس اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، وہ نفس بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کس طرح سے درست طریقے سے کام کرنا ہے، کس طرح سے تمہیں غیبت کبریٰ میں کسی ایسے مرجع کی تقلید کرنی ہے کہ جو تمہیں امام زمانہ کے قریب کر دے. میں کسی ایسے شخص کے پاس نہ جاؤں کہ جو مجھے میری نفس کے مطابق عمل کرنے کی اجازت دے دے اور مجھے زمانے کے امام سے دور کر دے. کس قدر مشکل ہے انسان کے لیے، جانتا ہو پہچانتا ہو لیکن اس کے باوجود اس پر عمل نہ کرے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ مولا مجھے ایک تجارتی سفر کے لیے جانا ہے، تو آپ ایک استخارہ کر دیجئے، طلب خیر ہے، تو آپ بتائیے کہ کیا آیا میرے لیے ٹھیک رہے گا. تو مولا اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، تم اس سفر پہ نہ جاؤ، تمہارا نقصان ہے اس میں. وہ عجیب ایک شخص کے جو امام علیہ السلام کی اس بات کو سنے بغیر پھر بھی وہ سفر پہ چلا گیا. وہ سفر پہ گیا ہمارے جیسے ہی کوئی کہ جو امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس کے باوجود اس طرح سے انجام نہیں دے رہا اور ویسا ہی کرے چلے جا رہا ہے جیسے اس کی ذات کہتی ہے، جیسے وہ خود چاہتا ہے. وہ سفر پہ چلا گیا، جب واپس آیا تو مولا کے پاس آ کے کہتا کہ مولا آپ نے تو کہا تھا کہ اس سفر میں تمہیں نقصان ہوگا، تو مجھے تو بہت فائدہ ہوا ہے، مالی طور پہ تو مجھے بہت زیادہ فائدہ ہو گیا. تو امام علیہ السلام کہتے ہیں جب تم سفر پہ تھے تو تم وہاں پر صبح کی نماز ایک قضا کر چکے، तो कहते हैं हाँ मौला, मैं थक इतना गया था उस सफ़र की वजह से, उस तिजारत की वजह से, कि जिसके बायस मैं सुबह की नमाज़ के लिए नहीं उठ सका। तो मौला कहते हैं देखो, मैंने इसीलिए तुम्हें मना किया था कि तुम्हारी सुबह की नमाज़ कज़ा हो जाएगी। किस कदर अहमियत है इन तमाम चीज़ों की। इंसान का नफ्स अगर उसकी मलामत करता है और उसको बता देता है, तो इससे बढ़कर खुदावंद आलम की और क्या नेमत और बरकत होगी कि मैं ये जो अमल करने लगा हूँ आया दुरुस्त है या नहीं। इंसान हमेशा अपनी ज़ात की खुशनूदी के लिए, अपनी ज़ात को तकवीत देने के लिए, उसको राज़ी रखने के लिए बहुत सारे ऐसे अमल अंजाम देता है कि जिसको नाम दीन का देता है, जबकि वो दीन नहीं होता, जबकि वो तदय्यु नहीं होता। वो कहता है मैं इस मर्जे की तकलीद तो कर रहा हूँ, लेकिन उसको मालूम है कि जहाँ पर वो गया है वो चीज़ उसको मासूम से दूर कर रही है, मासूम के करीब नहीं कर रही। ज़ाहरी तौर पे मुमकिन है कि वो सोच रहा हो कि मैं मासूम के करीब हो रहा हूँ लेकिन मासूम के करीब नहीं हो रहा। मुझे इस इंतखाब के अंदर दिक्कत करनी है, मुझे कैसे ऐसे शख्स के पास जाना है कि जिसको परखा गया हो, आजमाया गया हो खुदावंद आलम की तरफ से, और वो साबित कदम हो। किस तरह से वहाँ पर इराक में जब दाइश आई है तो उस दाइश के आने के नतीजे में इराक पर कब्ज़ा हो गया, लेकिन कौन है कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की नुमाइंदगी में वहाँ पर मौजूद है और उनकी ज़बान की एक जुम्बिश ने वहाँ के तमाम हरम को महफूज कर लिया। मुझे उस इंतखाब के अंदर ख्याल रखना है। कौन है कि जो सीरिया की जंग के अंदर दुश्मनों को शिकस्त देने में कामयाब हो गया? कौन है कि जो इस निज़ाम इस्लामी, इस ममलिकत इमाम ज़माना को मैनेज कर रहा है, चला रहा है दीन के हैंड के मुताबिक? मुझे इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इंसान के नफ्स लवामा उसको बताती है। तीसरी जो किस्म है वो नफ्स मुतमइन्ना है, कि जिसके बारे में सूरह फजर की 27 नंबर आयत और 28 और 29 में आयत में खुदावंद आलम फरमाता है या अय्यतुह नफ्सुल मुतमइन्ना, ए वो नफ्स के जो नफ्स मुतमइन्ना है। इसकी खुद खुदावंद आलम आगे तौसीफ बयान करता है, कहता है कि ये कैसा नफ्स है। इरजी, ए नफ्स मुतमइन्ना, इरजी इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया, आप अपने परवरदिगार की तरफ लौट आएँ इस तरह से कि आप अपने परवरदिगार से राज़ी हैं और खुदावंद आलम आपसे राज़ी है। राज़ियतन मर्ज़िया, कि खुदा आपसे राज़ी है और मर्ज़ी भी है, यानी आप भी अपने परवरदिगार से राज़ी हैं। फ़दखुली फ़ी इबादी, मेरे इबादत गुजारों में शामिल हो जाओ। वदखुली जन्नती, मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। यकीनन खुदावंद आलम जब कुरान के अंदर कोई कलिमा इस्तेमाल करता है जन्नत का, और यहाँ पर जन्नती कहा यानी अपनी तरफ नस्बत दी, तो ज़रूर कोई फ़र्क है, क्योंकि हर कुरान के कलमे की मौजज़ा है कुरान, और उसके कलमे के अंदर उसके इस्तेमाल में, उसके मानी में फ़र्क है। यानी अगर एक ही कलमा खुदावंद आलम मुतअद्दिद मकामात पर इस्तेमाल करता है तो हर इस्तेमाल का अलग माना है। यानी अगर खुदावंद आलम सूरह रहमान में कहते हैं फ़बी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये खुदावंद आलम की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे, और इस आयत की तकरार करता है, तो इस आयत के कलिमात का तकरार है लेकिन माना हर मकाम के एतबार से फ़र्क है। बस अगर जन्नत कहता है और जन्नती कहता है इस नफ्स मुतमइन्ना के लिए, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जन्नत का मकाम कोई और बुलंद है, कोई और है जन्नत का मकाम, कि जहाँ पर यह नफ्स मुतमइन्ना है। कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल हम लोगों को करबला में मिलती है, कि करबला में वह नफ्स मुतमइन्ना इस हालत में परवरदिगार की तरफ पलटी है कि राज़ियतन मर्ज़िया, कि परवरदिगार भी राज़ी है और वो भी अपने खुदावंद आलम की अता से राज़ी है। किस तरह से करबला की वो माएँ हैं कि जो नफ्स मुतमइन्ना रखती हैं, कि जो अपने बच्चे के सर को दोबारा से पलटा दें उन अशकिया की तरफ और कहें कि एक दफ़ा जो चीज़ हम लोग हुसैन के नाम पर दे दें वो वापस नहीं लेते। किस कदर खूबसूरत वो माएँ हैं कि जो रातों को अपने बच्चों को आमादा करती हैं कि कल सुबह तुम लोगों को अपने इमाम के रास्ते में शहीद होना है, उनकी रिकाब में लड़ते हुए शहीद होना है। देखना कि उस तरह से शुजात का इजहार करना कि जिस तरह से मैंने अली का नाम लेके तुम्हें दूध पिलाया है, ये वो नफ्स मुतमइन्ना है कि जिसकी तलाश में ये कायनात है, कि वो नफ्स मुतमइन्ना जमा हो जाएँ और वो नफ्स मुतमइन्ना इस कायनात में ज़हूर करे कि जिससे खुदा राज़ी और वो अपने खुदा से राज़ी, और इस कायनात में अदल व इंसाफ़ का बोलबाला हो और ज़ुल्म का ख़ात्मा हो और इन तमाम मुश्किलात का ख़ात्मा हो। परवरदिगार से दुआ करते हैं कि खुदावंद आलम तू रहीम है, तू करीम है, तेरी ज़ात पाक है। मेरे मालिक हमारी इस गुफ्तगू को अपनी इबादत करार फरमा। जितने मोमिनीन मुश्किलात का शिकार हैं उनकी मुश्किल को आसान फरमा, बेरोज़गार हैं तो रोज़गार मुहैया फरमा, जितने भी असीर हैं उनको रिहाई अता फरमा, जितने भी मजलूम हैं जहाँ जहाँ पर भी हैं दुनिया में उन सबको जुल्म से निजात अता फरमा। इन ताकूत आले सऊद अमरीका को नीस्त नाबूद फरमा। परवरदिगारा तुझसे दुआ है कि जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा, जिनको दे रखी है उनको नेक और सालेह तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। वली अमर मुस्लिम रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब को सेहत वली तुल उम्र अता फरमा। मराज इज़ाम बिलखसूस आयतुल्ला सिस्तानी की हिफाजत फरमा। तुझसे इस वक्त की सबसे अहम दुआ वक्त की हुज्जत साहिबुल असर व ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें उनके अवान व मददगार में से शुमार फरमा। उनके रिकाब में लड़ते हुए शहादत नसीब फरमा। परवरदिगारा तू रहीम है, तू करीम है, हमें उस सूरज का तुलू होता देखना नसीब फरमा। आखिर में एक दफ़ा सूरह फातिहा तमाम नाज़रीन के लिए, बंदा हकीर के मरहूमीन, आप तमाम के मरहूमीन और जो मिल्लत जाफ़रिया के शहदा हैं, उलमा मराजे जो मरहूम हो चुके हैं उनको जहन में रखिए। बिलखसूस डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी की रूह को, शहीद कासिम सलेमानी की रूह को, अबू मेहदी मुहंदिस, शहीद आरिफ हुसैनी, इमाम खुमैनी की रूह को रहमल्लाहु मन क़रा अल-फातिहा।
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين